जी, अगला मसला है कि वुजू के अज़ा एक बार या दो बार या तीन बार धोने जायज़ हैं, इससे ज़ायद धोना गुनाह है। इसकी दलील अन इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा क़ाल तवद्दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रतन मर्रतन, रवाहु अहमद वल बुखारी व मुस्लिम व अबू दाऊद व निसाई व तिरमिजी व इब्न माजा। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू करते हुए एक एक मर्तबा आज़ाद हुए। इसे अहमद, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई, तिरमिजी और इब्ने माजा ने रिवायत किया है। और दूसरी रिवायत इसी मौजू की अन अब्दिल्लाह इब्ने ज़ैदिन रदी अल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दा मर्रतैनी मर्रतैन, रवाहु अहमद व बुखारी। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू किया और दो दो मर्तबा आज़ाद हुए। इसे अहमद और बुखारी ने रिवायत किया। पहली रिवायत से हमें एक एक मर्तबा अज़ा को धोने का हुक्म पता चला। अब इस रिवायत से दो दो बार, और अब तीसरी रिवायत को देखते हैं। अन अमर इब्ने शुएबिन अन अबीही अन जद्दीही रदी अल्लाहु अन्हुम क़ाला जाअ अराबीयुन इला रसूलिल्लाही फसअलुहू عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا وقال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أسى وتعدى وظلم، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه। हज़रत अमर अपने बाप शुएब से और शुएब अपने दादा अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से रिवायत करते हैं कि एक देहाती ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वुज़ू का तरीका दरियाफ्त किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे तीन तीन बार वुज़ू के आज़ाद धोकर दिखाए और फरमाया, वुज़ू का ये तरीका है, जिसने इससे ज़्यादा मर्तबा धोए इसने बुरा किया, ज़्यादती की और ज़ुल्म किया। इसे अहमद, निसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया। तब इन तीनों रिवायतों को जब हम जमा करें तो क्या मतलब है? क्योंकि बाज़ दफ़ा हम नमाज के मौजू पे सही मसला मालूम ना होने की वजह से कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि जो बहुत बड़े दर्जे की होती हैं। तो पहली बात तो यह है कि धोना जो फ़र्ज़ है ना, यानी जिसके बग़ैर वज़ू नहीं होगा, वो एक ही मरतबा है। यानी लीस्ट एक दफ़ा अगर आपने ये सारे आज़ाद धो लिए जिनका तस्करा है तो इंशाल्लाह ताला उससे आपकी आपका वज़ू हो जाएगा। दो दफ़ा कर ले तो अच्छी बात है। मसनून क्या है? तीन मर्तबा। हमारा अमल क्या होना चाहिए? आदत हमारी तीन मर्तबा की हो। कभी पानी कम है, माहौल का, वक्त का, हालात का तकाजा, वक्त का तकाजा कि बाकी भी लोग लाइन में, तो दो दफ़ा धो ले। और कभी पानी इतना कम है या किसी सफ़र में है जहाँ किसी को भी कोई मुश्किल हो सकती है तो एक बार भी काफ़ी है। हाँ, जो बात फिक्र की है वो ये कि तीन बार से ज़ायद नहीं होना चाहिए। इससे क्या पता चलता है? पता ये चलता है कि इस्लाम वुज़ू जैसी इबादत में भी पानी का कसरत से इस्तेमाल पसंद नहीं करता, बल्कि एक रिवायत में तो ये तक आता है कि अगर कोई दरिया के या नहर के किनारे भी खड़ा हुआ है तो भी पानी ज़ाया ना करे। क्योंकि आप देखिए कि ये दिन में जो पाँच बार का काम होता है ना, ये ट्रेनिंग होती है। जिसको वुज़ू में नपातुला पानी इस्तेमाल करने की आदत होगी, बताइए क्या वो हाथ मुँह धोते हुए और अपने आप को साफ़ सुथरा करते हुए पानी ज़ाया करेगा? फिर बर्तन धोते हुए क्या उसकी टैब खुली ही रहेगी? ब्रश करते हुए उसकी मुसलसल सिंक की टूटी खुली रहेगी? कभी भी नहीं रहेगी। तो अल्लाह ताला हमें एक मुहज्जब इंसान बनाना चाहते हैं, तो तीन दफ़ा से ज़्यादा नहीं करना। यकीनन सुनने वालों के जहनों में एक सवाल होगा कि पहले दौर में तो چونکہ چلو سے ہاتھ سے پانی لیتے تھے، چلو بنا کے پتہ چلتا تھا ایک دفعہ دو دفعہ، تو اب تو ٹیپ کھلی ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا، تو اس میں بھی بس اپنے اندازے کے لیے دیکھ لے، یعنی ٹوٹی کھولے، مناسب سی کھولے، اور اس میں سے ایک دفعہ وضو کے لیے منہ میں ڈال لیا، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری، اسی طرح منہ پہ بھی ڈال رہے ہیں۔ خرابی کا ہوتی ہے جہاں ہم منہ پہ صابن لگانے لگتے ہیں، یا ہم سوچتے ہیں کہ چلے اب ساتھ ہی، اگر ایسا کبھی بھی ہو، اور ایسا صبح فجر کے وقت ہو سکتا ہے کہ جب اٹھتا ہے انسان تو وہ نیند کا خمار دور کرنا چاہتا ہے، تو پھر کیا کرے، اٹھے پہلے پورا ہاتھ منہ دھو لیں، جیسے آپ کو دھونا ہے صابن سے، مل کے ہاتھ، وٹ ایور جو بھی ہے، پاؤں بھی ایون، لیکن اس کے بعد پھر ایک دفعہ ہلکا سا وضو کر لیں، یا پہلے وضو کر لیں بعد میں صابن وغیرہ لگا لیں، لیکن وضو کے دوران صابن لگا کے ہاتھ پاؤں کو ملنا اور دھوتے ہی جانا دھوتے ہی جانا، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اور جب ایک کام کو سنت سمجھ کے کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی ملتا ہے۔ روزہ نہ ہو تو وضو کرتے وقت ناک میں پانی اچھی طرح چڑھانا چاہیے۔ اور دوسری چیز، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں اور داڑھی کا خلال کرنا مسنون ہے۔ خلال کس کو کہتے ہیں؟ خلل سے، جیسے داخل کرنا، جیسے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال یہ ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ انگلیوں کے بیچ میں خشکی ہوتی ہے، یا کوئی اگر رنگ پہنی ہوئی ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا موو کر لیں، اس کو ہلا لیں، یہ خلال ہے۔ اور جن مردوں کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے تو وہ پھر ڈر ہوتا ہے کہ داڑھی کے نیچے کے جو بال ہے وہاں سے سکن جو ہے اس کو پانی نہیں پہنچے گا، تو پھر مردوں کو بھی یہ حکم ہے کہ ہاتھوں کے ساتھ، یعنی اس طرح انگلی، جیسے کنگھی کی طرح کیا جاتا ہے، تو یہ کرنا بھی مسنون ہے۔ اب اس کی دلیل، عن لقیط ابن سبورة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما رواہ ابو داؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ۔ حضرت لقیط بن صبورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو اچھی طرح کرو، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرو، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک میں پانی اچھی طرح چڑھاؤ۔ اسے ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ عن عثمان رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یخلل لحیتہ فی الوضوء رواہ الترمذی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم وضو کرتے وقت داڑھی کا خلال کرتے تھے، اسے ترمذی نے روایت کیا۔ اور بات واضح ہے کہ ایسا کرنا اس شبے کا ازالہ ہے کہ کوئی حصہ خشک رہ گیا۔ پھر دوسری بات، اس میں آپ دیکھیے گا کہ روزہ نہ ہو تو ناک میں اچھی طرح پانی چڑھاؤ، کیا مطلب ہے کہ وضو روزے کے دوران چونکہ انسان کو پیاس بھی لگی ہوتی ہے، خلق خشک ہو رہا ہوتا ہے، تو جس طرح کلی کرتے ہوئے بہت آگے تک پانی لے جانے سے گلے میں جانے کا ڈر ہوتا ہے، اسی طرح ناک میں زیادہ آگے جانے سے بھی خلق میں جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ بعض کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ ناک میں جب دوا ڈالی جاتی ہے تو تھوڑی دیر بعد اس کا کڑواہا ذائقہ ہوتا ہے، وہ گلے میں محسوس ہوتا ہے، تو اس لیے اتنا زیادہ تب نہ کریں، ورنہ عام حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبالغے کے ساتھ ڈالتے تھے۔ اچھا، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ ناک میں بن ڈالتے ہیں، بس یہ صرف باہر کی نوک ہی بھیگتی ہے، یہ درست نہیں ہے، ناک کے اندر تھوڑا سا پانی جانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے جو اندر آلائشیں جا چکی ہیں وہ واپس آ جائے۔ صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں، یعنی بس سر کے اوپر یوں، جیسے عموماً ہاتھ کے ساتھ پھر کے یوں کر دیا جاتا ہے نا، پورے سر کو آپ چار حصوں میں بانٹیں تو یہ حصہ، یہ کرنے کا جو سٹائل ہے نا، بس یہ چوتھائی آگے ہی آتا ہے نا، پورے سر پہ تو نہیں ہوتا نا، یہ اس کا مراد ہے چوتھائی سر سے۔ گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں، سر کا مسح صرف ایک بار ہے، جس کا مسنون طریقہ درج ذیل ہے۔ ان عبداللہ ابن زید ابن عاصم رضی اللہ عنہ فی صفت الوضوء وضوء قال مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان مكان الذي بدأ منه رواه البخاري. حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مساح اس طرح کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے، یعنی پہلے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے. گدی کون سی جگہ ہوتی ہے؟ یہ جہاں پہ چوٹی باندھی جاتی ہے عموماً. پھر جہاں سے شروع کیا تھا وہیں تک واپس لے آئے. اسے بخاری نے روایت کیا. جو بات پڑھی گئی ہے اگر اس کو کر کے دکھا دوں تو یہ کیا عمل بنتا ہے؟ سر کا مسا کیا، پھر دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے، یہ دیکھیے آگے سے پیچھے لے گئے، اور پھر پیچھے سے آگے لائے. یہ بڑا مشکل ہے، اس میں بال خراب ہوتے ہیں نا. ہاں، اور پہلے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا، دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے. گدی کیا ہے؟ یہاں طریقہ کیا ہوگا؟ ہاتھ پانی میں ڈال کے جھٹک دے، بہت ہاتھوں کو گیلا کرنا مراد نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد ان ہاتھوں کو آپ دونوں کو اس طرح سے کریں گے، یہ بالکل پورے شعور کے ساتھ گدی تک لے جائیں، اور گدی تک لے جا کے پھر ہلکے ہاتھ سے واپس لے آتے تھے. بتانے میں بھی یہ بات ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے اندر پورے سر کی بات آتی ہے نا، اور ہمارے یہاں عموماً شروع کے حصے میں کیا جاتا ہے. اور پھر اسی سے آپ دیکھیے کہ سر پہ اگر سکارف پہنا ہوا ہے یا کوئی ایسی ٹائٹ چیز ہے کہ جو پانی کو وہاں جانے سے روکتی ہے، تو پھر اس کو بھی ہٹانا لازمی ہوگا نا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کے اندر اب ایک سوال اٹھ سکتا ہے ذہن میں کہ اچھا آج تک تو ہم نے اتنا نہیں کیا تھا، ہم تو بس شروع کرتے تھے. تو کوئی بات نہیں، جب نہیں پتا تھا تو نہیں کیا تھا، اب پتہ چل گیا تو کر لیں گے. پھر کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اچھا جی اب تو پتہ چل گیا لیکن پھر بھی ہم ویسے ہی کرتے رہے، اس کی مرضی. یعنی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، ہم کوئی کسی کو کسی ایک چیز پہ فوکس نہیں کر سکتے. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ گردن کے مسئلے کی بات ہوئی ہے، تو ابتدا میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ اس کتاب کے اندر جتنی بھی روایات ہیں وہ صحیح درجے کی ہیں اور کسی مسلک کو پروموٹ نہیں کرتی، حتیٰ کہ بعض ایسی روایات جو ہمیں صحیح محسوس ہوتی ہیں اور کئی دفعہ ہم اس کو کب سے سنتے آ رہے ہیں لیکن وہ اس کتاب میں مجھے نہیں دکھتی. وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے اپنا صحت کا ایک معیار رکھا ہوا ہے کہ اس درجے سے نیچے کی حدیث بیان نہیں کرنی. تو الحمدللہ اس چیز پہ کہ گردن کا مسا کیا جائے کوئی بھی صحیح روایت نہیں ملتی. لیکن اب ان مسئلوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں بنا کے بحث کرنا اور اس پہ لوگوں کے ساتھ الجھنا یہ درست نہیں ہے. دوسرے جو کرے ان کو کرنے دیں. آپ کا دل مانتا ہے، آپ کو حدیث سامنے آ گئی، ہمارے سامنے بات آ گئی، مان لیجئے. نہیں مانتا تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو صحیح مسئلہ میں اس پہ جم جاؤں. جانتے بوجھتے مخالفت نہیں کرنی چاہیے. مسئلہ کہاں بگڑتا ہے؟ کہ جب ہم کسی ایک خاص سوچ یا ایک فقہ کو پروموٹ کرنے کے لیے یا اس کے ساتھ اپنے آپ کو باندھنے کے لیے ایک بات جس کی دلیل بھی مل گئی مان پھر بھی نہیں ماننا چاہتے، یہ درست بات نہیں ہے. یعنی خطرناک بات کیا ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہو جائے، اس کے باوجود کسی خاص سوچ کے تحت اس پہ عمل نہ کرنا. اس کو صحابہ کرم تباہی سمجھتے تھے، اور اسی سلسلے کی جو بک اتباع سنت کے مسائل ہے اس میں اس موضوع پہ ڈیٹیل سے بات ہو چکی ہے کہ کس طریقے سے ایک حدیث کو جانتے بوجھتے اپنے عمل میں نہ لانا صحابہ کرام کی نظر میں کتنا بڑا عمل تھا. تو بہرحال جو موضوع تھا اس میں وہ اس حدیث سے واضح ہے. پھر اگلی بات ہے کہ سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ضروری ہے. کانوں کے مسح کا مسنون طریقہ یہ ہے. ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فی صفت الوضوئی وضوئی قال ثم مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسہ وأذنیہ باطنہما بالسباحتین وظاہرہما بإبہامیہ رواہ النسائی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے کانوں کے اندر اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے باہر کے حصے کا مسح کیا۔ اسے نسائی نے روایت کیا۔ دیکھیے، اب یہ بھی چیز دیکھنے سے ہی سمجھ میں آئے گی، کانوں کے مسح کا جو طریقہ بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے سر کا مسح کیا جیسے ہم پیچھے دیکھ چکے، پھر شہادت کی دونوں انگلیاں، یہ جو انگلیاں ہیں شہادت کی، ان سے کانوں کے اندر، یعنی اس کے لیے دوبارہ بھی آپ ہاتھ گیلے کر سکتے ہیں اور جھٹک دیں، کانوں کے اندر یہ شہادت کی انگلی جو ہے کان کے اندر ڈالی جائے گی، اور یہ جو انگوٹھے ہیں ان کو پیچھے رکھا جائے گا۔ یعنی اگر آپ اس کو یوں دیکھیں کہ شہادت کی انگلی کو آپ یوں ڈالیں گے اس کے اندر، اور یہ جو انگوٹھا ہے اس کو پیچھے سے رکھیں گے، یہ انگلی یوں آئے گی اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ پیچھے سے آگے آئے گا۔ تو انگوٹھے سے کان کے پیچھے اور شہادت کی انگلی سے کان کے اندر، دوبارہ آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، شہادت کی انگلی کان کے اندر، آپ چاہیں تو ساتھ ہی کر لیں جب جیسے عادت ہو جاتی ہے، اس کو کر کے اگر آپ یوں کر کے اور بعد میں انگوٹھے کو لے کے یوں کریں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ساتھ بھی ہو جاتا ہے، انگوٹھی یہ کان میں اور یہ پیچھے، اور آپ دیکھیے یوں کر کے اور یہ ساتھ کر لیں۔ تو بہرحال یہ ایک مسنون عمل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے ہمیں ملتا ہے۔ اگلی بات ہے، وضو کے اعضاء میں سے کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الزفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك وضوءك۔ رواه ابو داود والنسائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں میں وضو کے بعد ناخن جتنی جگہ خشک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا، واپس جا کر اچھی طرح وضو کر کر۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا۔ اب دیکھیں کہ ایک وضو کی، یعنی ایک ناخن کے برابر جگہ اگر خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا، یا اس کو آپ نے دوبارہ دہرانے کی بات کی۔ اسی لیے پھر جسم پہ کوئی بھی چیز لگی ہو، مثلاً پینٹ کر رہا ہے کوئی شخص، دین تو سبھی کے لیے نا، اب ایک پینٹر ہے، اس کے ہاتھوں پہ پینٹ لگ چکا ہے، انگلی پہ لگ گیا، ہاتھ پہ لگ گیا، اب وہ وضو کرتا ہے تو پینٹ جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتا ہے اس کے وہاں پانی پہنچنے میں، تو پھر اس کو ہٹانا چاہیے، پھر وضو کیا جائے گا۔ اسی سے پھر بات جو لے کے، اور جو آگے بھی شاید الگ بات ہو سکتا ہے، آئے گی نیل پالش کا جو مسئلہ ہے، جو بہت ہی زیادہ ناقابل ہضم قسم کا مسئلہ ہے اکثر ان لوگوں کے لیے جن کو بہت عادت ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں چونکہ لفظ بھی ظفر کے آئے، اور ظفر عربی میں ناخن کو کہتے ہیں، نیلز کو کہتے ہیں، تو مفسرین اور محدثین اس حدیث کے ساتھ لیتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے اس کو منع کیا اور خاص طور پہ لفظ ناخن بھی استعمال ہوا، تو پھر آپ بتائیے کہ اگر کسی نے اپنے ناخنوں پہ خود ہی کو ایسی چیز لگائی ہوئی ہے تو وضو، تو پانی وہاں نہیں پہنچے گا، تو پھر اس کو ہٹانا لازمی ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اپنے جسم پہ لگاتے ہیں، مثلا وضو کے صرف اعضاء کو دیکھ لیں جس میں منہ ہے، ہاتھ ہے اور پاؤں ہے۔ ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سکن کے اوپر کسی بھی ایسی صورت میں لگاتے ہیں کہ جس کے بعد اگر پانی لگائیں تو پانی سکن کے اندر چلا جاتا ہے، مثلا آپ کی کوئی کریم ہے، کوئی فاؤنڈیشن ہے، آپ نے ہاتھوں پہ کوئی نرم رکھنے کے لیے کوئی ایسی سافٹ سی کریم لگائی ہوئی ہے، اب وہ کوٹنگ تو نہیں ہو جاتی نا، آپ کوٹنگ نہیں ہوتی، بلکہ آپ اس کو فیل کریں تو جذب ہوتی ہے نا، مثلا کولڈ کریم ہی کیوں نہ لیں، حالانکہ اس میں بھی فیٹ ہوتی ہے، لیکن فیٹ سمرا چکنائی، چکنائی میں اور ایک لیئر بننے میں، پی لیول میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ ہاتھوں کو، بلکہ جب کوئی کولڈ کریم لگاتے ہیں تو ساتھ تھوڑا پانی بھی لگانا پڑتا ہے تاکہ اندر تک جذب ہو جائے۔ تو اس صورت میں کہ جب پانی جسم کے اوپر لگے، اسکن نرم ہو، کھال بھیگ جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہی حکم لپسٹک کا ہے، آپ جب لپسٹک لگاتے ہیں تو کوئی آپ کے ہونٹوں کے اوپر بالکل ایک چھلکا سا نہیں بن جاتا کہ آپ اس کو پیل کریں اور وہ چھلکا اتر جائے، تو کوئی بات نہیں، فوراً نہیں بھی پہنچے گا تو تھوڑی دیر بعد جذب ہو کے کچھ نہ کچھ نرماہٹ تو آئے گی نا۔ لیکن نیل پالش، جو آخری نیل پالش تھیں، اب تو مجھے نہیں پتہ کس قسم کی ہوتی ہیں، جو میں نے دیکھی ہوئی ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل ایک چھلکا بن جاتی ہے۔ अब जो छिलके को आप उतारेंगे तो फिर उसके नीचे पानी जाएगा ना। फिर इसमें कुछ हमारे मैन मेड मसाइल भी हैं कि जी वजू करके करने से पहले लगाई थी तो बस अब फिर जब तक लगी रहेगी तो लगी रहेगी, तो इसका मसला समझ लें। दोबारा वजू किया आपने, उसके बाद आप नेल पॉलिश लगाएं, कोई हरज की बात नहीं, इल्ला ये कि उसमें कोई हराम चीज़ ना हो, वो तो वैसे ही मना है चाहे उसका आप नमाज से कोई ताल्लुक लें कि ना लें, ठीक है। फिर उस वुजू से, जिस वुजू को आपने नेल पॉलिश लगाने के पहले किया था, उससे जितनी नमाजें पढ़ें पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। ऐसे ही जैसे आप पाँव का मसा कर लेते हैं, लेकिन जूं ही आपको दोबारा नया वुजू करना पड़ेगा तो फिर नेल पॉलिश उतारनी पड़ेगी। तो वही बात है कि आपको ये नहीं कहते कि नेल पॉलिश ना लगाएं, ये कहते हैं कि बार बार लगाएं, दिन में 5 बार लगाएं, 5 बार उतारें, शौक की कुछ कीमत तो दें ना। हाँ, और कभी किसी को नेल पॉलिश लगा के पड़ता देखें तो हमारा अमल क्या होना चाहिए? पीछे पड़ जाएं उसके, फौरन गुमान करें कि देखें इसने पहले वुजू किया होगा, फिर नेल पॉलिश लगाई होगी, और अब जब ये जाएगा तो ये उतार के फिर नमाज पढ़ेगा। मुसलमान कभी दूसरे मुसलमान के बारे में बदगुमान नहीं होता। हाँ, कोई खुद मसला पूछे, बात करे, देखें आप उसको किसी ऐसे अमल में, तो अच्छे तरीके से बात की जा सकती है, लेकिन मैं आपको कभी इसकी रिकमेंडेशन नहीं करूंगी कि सिर्फ यही उचटते उचटते मशहूर मारूफ मसले जो ये लोगों से शेयर करें, सारा कुछ छोड़ के तफसीर की क्लास का आप जाके लोगों का यही बता दें कि नेल पॉलिश से नमाज नहीं होती। उसके लिए लोगों को इल्म की महफिल में बिठाइए, शौक पैदा होगा। फिर ये नेल पॉलिश तो क्या है, लोग तो अपनी उंगलियां कटवा देते थे, ये तो कुछ बड़ी बात ही नहीं है। तो असल बात यह कि अल्लाह की कदर आ जाएगी, अल्लाह के नबी की बात की सुन्नत की अहमियत समझ आएगी, तो ये मसले कोई बहुत बड़े मसले फिर नहीं रहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर हर वुजू के साथ मिसवाक की तरगीब दिलाई, रगबत दिलाई। मिसवाक की लंबाई मुकर्रर करना सुन्नत से साबित नहीं, यानी कोई ख़ास उसको इंचज में ले लेना कि इतने इंच की हो तो फिर सही है या इतने की ना हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواق مع كل وضوء رواه مالك وأحمد والنسائي। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर मुझे उम्मत की तकलीफ़ का एहसास ना होता तो मैं हर नमाज के साथ मिसवाक का हुक्म देता। इसे मालिक अहमद निसाई ने रिवायत किया। तो इसे मिसवाक की बात भी समझ आती है। अब आप देखिए कि हमारे यहाँ मारूफ रिवायतें मौजूद हैं ना कि मिसवाक के साथ पढ़ी हुई नमाज जो है वो आम नमाज से 70 नमाजों के से ज़्यादा हो जाती है, आपने भी सुनी होगी, लेकिन आपको इस बुक में वो हदीस नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि इन्होंने हदीस को जब जमा किया तो उसका एक ख़ास मेयार रखा। तो हो सकता है कि वो हदीस ठीक होगी, इसमें कोई गलत बात नहीं मैं कह रही, लेकिन उस मेयार पे पूरी नहीं उतरी जो मेयार इनका कायम करता था। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये पूरा यकीन है कि जो रिवायात हम पढ़ रहे हैं वो असल दर्जे की हैं। तो मिसवाक की रग़बत है और इस पे भी हम सबको अपने लिए अमल लेना चाहिए। कितना को फ़र्क पड़ता है आप देखिए कि 2 या 4 मिनट को, ये नहीं कहा कि आप पूरे अपने दांतों को रगड़ लें, 5-6 मिनट लगाएं। आपके हमारे पास एक छोटी सी मिसवाक होनी चाहिए, आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की मिलती हैं, कोई लंबाई इतनी हो, छोटी हो, पीलू की हो, जैतून की हो, जो भी हो, कोई मसला नहीं है। आप उसको अपने पास रख सकते हैं, अपने हैंड बैग में रख लें, पर्स में रख लें, और जहाँ भी वजू का मौका है उसको हल्का सा गीला करें और अच्छे तरीके से उसको कर लें। आम बाहर हैं कहीं लोगों में, बस 1-2 बार सुन्नत पूरी करने की नीयत से रख लें और जो मुंह में बसांद होती है खाने की या खामोश रहने से वो दूर होगी। बाकी जब घर में हो सुबह फजर के वक्त से पहले और इसी तरह रात सोने से पहले खूब अच्छी तरह कर लें। अगर आप ये 2 वक्तों में अच्छी तरह करते हैं ना, बल्कि 2 में से भी 1, अगर आप रात सोने से पहले अच्छी तरह मिसवाक करते हैं तो सारी रात तो वैसे ही मुँह साफ रहेगा, तो फिर उसके बाद बाकी वक्त में सिर्फ खाने के साथ अगर बाद में आप कर लें तो ये एक अच्छी आदत है। और इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और रिवायत से मिलता है कि इसमें अल्लाह ताला की रजामंदी भी है, अस्सिवाकु मुतहरतुल फमी व मर्दातु रब्बी, कि मिसवाक जो है वो चेहरे की पाकिजगी यानी तहारत का जरिया बनती है और अल्लाह की रजामंदी का है। तो उसके बाद अगर वो गीली हो जाए तो क्या किया जाए, आप उसमें कई अमल कर सकते हैं। शायद आपको मायूब लगे सुनने में, लेकिन आप देखिए बहुत सारे घर में पेंस के खाली कवर्स होते हैं, मसलन ये जैसे बॉल पॉइंट है, अब ये इसका कवर है ना, ये तो ख़त्म हो जाएगी कुछ अरसे में, अब ये साफ़ है, इसको आप धो भी लें। अगर पतली मिसवाक आप करते हैं तो इस कवर को अपनी मिसवाक के मुंह पे लगा लें, और कुछ नहीं है तो आप ये प्लास्टिक का जो हमारे क्लिंग क्लिंग शीट्स होती हैं वो लगा लें, कुछ भी कर लें, और कुछ नहीं तो टिश्यू पेपर में उसका आगे का सिरा में लपेट के रख दें, और खाली भी पड़ी रहे तो क्या, धोनी तो है। इतना ज़्यादा इंसान को इन चीज़ों में नहीं पिकी हो जाना चाहिए कि ये कि अब दिल नहीं मानता। जैसे ब्रश होते हैं उनके ऊपर केस होते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं भी होते तो आप उसको धो के इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप मिसवाक के ऊपर ही पेस्ट लगा सकते हैं, जैसे सुबह के वक्त में आप नमाज से पहले वजू करते हैं तो आपका दिल चाहता है कि मैं ब्रश भी करूं मिसवाक भी करूं, तो आप मिसवाक के ऊपर थोड़ी सी पेस्ट कर लें। आजकल तो वैसी फ्लेवर्ड आ रही है, कहीं उसके अंदर मिंट मिला हुआ है तो कहीं कुछ है, तो बहरहाल जो जितना भी करना चाहे वो कर सकता है उसको इसके अंदर। अल्लाह ताला के नबी ने किसी एक तरीके और एक कायदे का पाबंद नहीं किया। बाज़ लोगों को करनी भी नहीं आती मिसवाक, आप में से किसको नहीं आती? देखिए कि मिसवाक को पकड़ने का भी तरीका यूँ होता है, जैसे बाज़ लोग सिगार पकड़ते हैं ना बड़े अदा के साथ, यानी इस तरीके से करके, तो इसको ना आप यूँ, जो सामने के दांत है ना यहाँ से यूँ करें ऊपर नीचे यूँ, और जो साइड है उसको यूँ करें, क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं अब करें क्या, अब वो बाज़ तो छील लेते हैं अपने मसूड़े, तो शुरू में बड़ा हल्का हल्का हाथ रखें, उसको नरम कर लें। नई मिसवाक है अगर सख्त वाली है तो रात को उसको डिप कर दें पानी में, जब उसका शुरू का हिस्सा नरम हो जाए गीला, फिर उसको हल्का हल्का चबाएं, जैसे चबाने का अंदाज होता है उसमें ऊपर का जो उसकी छाल होती है ना वो उतर जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लम की जिंदगी जो आखिरी बीमारी थी तो आपका इतना मिसवाक पे दिल था, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने कहती हैं कि मैं आपका इशारा समझ रही थी, फिर उन्होंने मिसवाक ली, खुद नरम की, अपने मुँह में चिबाया उसको, जब वो आगे ब्रश टाइप बन गई तो अल्लाह के नबी को दी, और आपने वही मिसवाक की। और वो कहती है मैं इस बात पर खुशी महसूस करती हूँ कि आखिरी वक्त में मेरा लुआब नबी के लुआब से मिला। ये बात कहते हुए भी सोचें आज कितने शोहर है जो बीवियों का ब्रश ही कर ले, शोहर और बीवी एक ब्रश करें, एक गिलास में पानी नहीं पीते तो ब्रश करना तो बहुत दूर की बात है, और जरासीम जो ना कभी देखे ना मान पहचाने उन पे इतना ईमान है कि जर्म्स लग जाएंगे। तो बहरहाल ये तो मोहब्बत की बातें हैं, तो यहाँ मिसवाक का एक हल्का सा मैंने आपके सामने ये तरीका इसलिए रखा कि कोई ऐसा हादसा ना कर लीजिए कि दांत में दर्द शुरू हो जाए। चलिए, वुजू करके पहने हुए जूतों मोज़ों और जराबों पर मसह किया जा सकता है। मुद्दत मसह मुकीम के लिए 1 दिन रात और मुसाफिर के लिए 3 दिन रात है। जुम्बी होना मुद्दत मसह को ख़त्म कर देता है। अब इन तीनों मसाइल के लिए दलाइल अहदीस में मौजूद है। अनिल मुगीरत अबनी शोबत रदी अल्लाह अन्हु काल, तवद्दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मसह अलल जौरबैनी वन्नालैन, रवाहु अहमद व तिरमिजी व अबू दाऊद व इब्न माजा। हजरत मुगीरा बिन शोबा रदी अल्लाहु अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने वुजू करते वक्त जुराबों और जूतों पर मसाह किया। इसे अहमद तिरमिजी अबू दाऊद और इब्ने माजा ने रिवायत किया। यहाँ जुराबों के साथ जूतों की भी बात हो गई, इसको हम आखिर में देखते हैं अगली रिवायत को भी पढ़ के। अन सफ़वान नबनी अस्सालिन रदी अल्लाह अन्हु काल, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यामुरुना इज़ा कुन्ना सफरन अल्ला ननज़िया खिफाफना सलासन सलासत अय्यामिन वलियालिहुन्न इल्ला मिन जनाबतिन वलाकिन मिन गाइतिन व बौलिम व नौम। रवाहु तिरमिजी। हज़रत सफ़वान बिन असाल रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब हम सफ़र में होते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन रात मोज़े पहने रखने का हुक्म देते, ख्वाह पेशाब पहाना की हाजत हो या नींद आए, अलबत्ता जुनाबत की वजह से मोज़े उतारने का हुक्म देते थे। इसे तिरमिजी और निसाई ने रिवायत किया। अन अली इब्नि अबी तालिब रदी अल्लाहु अन्हु
قال
جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين رواه مسلم. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن رات مسافر کے لیے اور 1 دن رات مقیم کے لیے موزوں کے مسح کی مدت مقرر فرمائی. اسے مسلم نے روایت کیا. اب آپ دیکھ لیجئے ان چیزوں کو. ویسے تو شاید مسح کا باب آگے الگ آئے گا تو اس میں جی نہیں آگے نہیں آ رہا تو ہم اسی پہ بات کر لیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ مسح کیا ہوتا ہے. جرابے جو ہیں آپ نے کب پہنی؟ جب آپ کا وضو تھا. مثال ہے کہ اب آپ صبح اٹھے, آپ نے وضو کیا, اچھی طرح جو بھی کرنا تھا کر کے, آپ نے ساکس پہن لی. کون سی ساکس؟ کوئی بھی ساکس, جس کو آپ ساکس کہتے ہیں. بس لوگوں نے یہاں ایک مسئلہ سامنے رکھا اور وہ کہہ کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو صرف چمڑے کی جرابیں ہوتی تھی, اس کو بولتے ہیں چرمی, چرم بولتے ہیں چربی کو, یہ کھال کو بولتے ہیں, تو لہٰذا اب آج کے دور کی جو نائلون یا وولن جو بھی دوسری چیزیں ہیں اس جرابوں پہ نہیں ہوگا. تو ایسے تمام لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی بات ہے, اور وہ کیا ہے کہ دین اسلام قیامت تک کے لیے آیا. وقت اور حالات کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں, لیکن اس سے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ حکم کی علت کیا ہے. اگر مثال ہے کہ کسی نے کھال کی یا لیدر کی جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو اس سے مقصد کیا ہے؟ پاؤں کو محفوظ رکھنا نا, گرمی سردی سے اور گندگی سے, اور پلس یہ کہ وہ پہننے کے بعد پاؤں صاف رہتے ہیں نا. جس طرح لیدر کی ساکس کے بعد پاؤں صاف رہتے ہیں, اسی طرح آج کپڑے کی ساکس پہنے یا دوسری پہنے تو پاؤں صاف نہیں رہتے, بالکل رہتے ہیں نا. تو اس لیے کوئی بھی جرابیں ہو سکتی ہیں, جس کو آپ جراب کہتے ہیں اس میں کوئی ہلکا پھلکا چھید بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ ان کے پاس ہر وقت نئی جرابیں تھیں. لیکن بالکل ایک ایسی اسٹاکنگس ہوتی ہیں کہ جو بالکل اسکن لگتی ہیں, کھال لگتی ہیں, جس کو دیکھ کے لگتا بھی نہیں جراب ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے. اس کے علاوہ نارمل جو بھی جراب جو پہننے سے دیکھے کہ دکھے کہ جراب ہے تو آپ وہ پہن لیں. اس کے بعد اگلا وضو, یعنی اس وضو سے تو آپ جتنی بھی پڑھتے رہیں گے, لیکن اس کے بعد جب کبھی آپ کو وضو کرنے کی حاجت ہوگی تو کیا کریں گے آپ؟ پانی میں ہاتھ لے کے اور اس کے بعد جیسے ہلکا سا جھٹکے. اب یہ مثلا یہ پاؤں ہے تو پاؤں کے اوپر والے حصے میں ادھر سے بس یوں ایک دفعہ اوپر کرنا ہے. شاید آپ کے ذہن میں بھی وہی سوال ہوگا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذہن میں تھا. کہتے ہیں کہ اگر دین میں عقل کا دخل ہوتا, یعنی ہم اپنی عقل سے مسئلے کر لیں کیا حرج ہے, کیا فرق پڑتا ہے. لوگ استعمال کرتے ہیں نا عقل بہت ساری, کیا ہے بھائی یہی تو کر رہے ہیں, قرآن ہی تو پڑھیں, حرج کیا ہے. کہتے ہیں اگر دین میں عقل کا دخل ہوتا تو پھر مسح پاؤں کے اوپر کی بجائے نیچے ہوتا. سچ ہے نا, ہلکی پھلکی کوئی علائش لگے گی تو نیچے لگے گی نا, کارپیٹ کا رواں لگ گیا, کوئی بال لگ گیا, کوئی مٹی لگ گئی. لیکن اللہ کے نبی نے کہہ دیا یوں پورے پاؤں پہ نہیں, یوں یوں کرنا, بس اوپر ایک دفعہ اس ہاتھ سے ہلکا سا کرنا ہے, یہ مسح. اب اس مسح کے ساتھ آپ کتنی دفعہ کر سکتے ہیں؟ جب آپ عام مقیم کی کیفیت میں جیسے ہمارے اپنے گھر ہوتے ہیں تو اس صورت میں ہم اس کو 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں, یعنی 1 دن رات 24 گھنٹے آپ اس حالت میں گزارتے ہیں. کیونکہ اس کے بعد تو ویسے انسان کا دل چاہتا ہے جرابے اتارنے کا, اور گھر میں جب ہوتے ہیں تو جرابے دھونی بھی کوئی مشکل نہیں ہوتی. لیکن سفر کی حالت میں بعض دفعہ انسان کے پاس پانی نہیں ہوتا, بعض دفعہ اتنی جرابے ہی نہیں ہیں کہ آپ بار بار اتاریں پہنیں, اور بعض دفعہ اتنا موقع ہی نہیں ہوتا کہ آپ جرابیں اتار کے پہلے وضو پاؤں دھو لیں پھر دوبارہ جرابے پہنیں. جیسے آپ پلین میں ہیں, کئی کئی دن کی آپ کی فلائٹ ہے, ٹرانزٹ ہیں, اب ایئرپورٹس پہ بھی آپ منہ تو دھو سکتے ہیں لیکن اکثر وہاں لکھا ہوتا ہے کہ سنکس پہ پاؤں نہیں دھوئے جا سکتے. اب ہم مسلمان ہیں اور ہر ایئرپورٹ پہ جائیں اور وہاں خوب چھن چھم کر کے پانی پھیلا کے آئیں, جی ہم وضو کر رہے ہیں اور پیچھے ہو جاؤ, تو یہ بھی کوئی اچھی طریقہ نہیں ہے, اچھا طریقہ نہیں. اس لیے 3 دن رات تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت دی. کتنا سہولت والا دین ہے نا. اور اس طرح کرنے سے بیچ میں ظاہر قضاء حاجت کے لیے انسان چاہے گا, چھینٹے نہ پڑے تو آپ پاک ہے. صرف جنابت کی کیفیت یعنی جس کے بعد غسل واجب ہے, تو آف کورس غسل کے لیے تو جرابے اتارنی پڑیں گے. تو صرف جو مسح کی مدت ختم ہوتی ہے وہ جنابت سے ختم ہوتی ہے, سونے سے نہیں ہوتی. مثلا آپ کو سردی لگ رہی ہے, آگے جب ونٹر آتا ہے آپ رات کو ساکس پہن کے سوئیں, بڑے شوق سے پہنیں. دن میں جیسے دھوپ کا وقت ہوتا ہے, ظہر کی نماز کے وقت آپ پاؤں دھوئیں اچھی طرح سے, پھر ساکس پہن لیں, پھر عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر بھی آپ مسح سے پڑھیں. پھر جب ظہر پہ آئے تو بجائے اس کے فجر پہ اٹھ کے سردی میں ٹھنڈے پانی سے یا سردی میں وضو کرے، آپ ظہر سے ظہر پہ بدل لیں، عصر سے عصر میں بدل لیں، یہ آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، بات واضح، الحمدللہ. آگے دیکھیے، ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. ان بریدت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الصلوات یوم الفتح بوضوء واحد رواہ مسلم. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھی. اسے مسلم نے روایت کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ضروری نہیں ہے. جب تک کہ آپ کا وضو نہ ٹوٹے تب تک آپ اسی وضو کے ساتھ کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہر نماز کے لیے کیا جائے، یہ خوبی ہے، مان لیا جاتا ہے کہ واقعی ہر ایک کے لیے آپ کریں گے، فریش ہو جائیں گے، پانی منہ کو لگے گا، تھوڑی سی اچھی فیلنگ آئیں گی. لیکن اس کا ایک نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ اپنے وضو کے لیے کیئرفل نہیں رہتے. جو لوگ ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھتے ہیں تو اس کا ایک اور فائدہ بھی تو ہوتا ہے نا، اور وہ کیا کہ وہ ہر وقت باوضو رہتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے کہ وضو کی حفاظت نہیں کرتا مگر متقی، یعنی یہ تقویٰ کی علامت ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو ہر وقت وضو سے رکھنے کی کوشش کرے. مشکل ہو سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، پھر کر لیجئے. تو یہاں تک وضو کے مسائل پورے ہوئے. اس کے آگے اسی چیپٹر میں ان شاء اللہ تعالیٰ تیمم کے مسائل آئیں گے. تو ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ وضو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی دکھایا اور لوگوں کو کرتے ہوئے بھی دیکھا اور بتایا گیا. کوئی سوال جو ابھی تک جتنے مسائل آئے اس کے بارے میں ہو تو اب ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. جی، ان کا سوال ہے کہ احرام کی حالت میں پھر ہم کیسے مسا کریں گے، کیونکہ ہم نے سر پہ کپڑا باندھا ہوتا ہے اور اس کو کھولنا نہیں ہوتا. تو میرے ناقص مطالعے اور بڑے محدود علم کی روشنی میں احرام کے لیے کوئی ایسا خاص کپڑا نہیں ہے کہ آپ اس کو ہر وقت سر پہ باندھے رکھیں اور کھولے نہیں. عورت کا احرام جو ہوتا ہے اس کا لباس وہی ہے جو اس نے پہننا ہوتا ہے. ہاں، آپ اس احتیاط کے تحت کے بال نہ ٹوٹیں سر پہ کوئی کپڑا یا رومال باندھ لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس کو وقت پہ کھولا جا سکتا ہے. اس کا حکم بالکل وہی ہے جیسے آپ سر پہ پہنے ہوئے اسکارف کا حکم ہے. بہت اچھا سوال ہے ان کا، آپ بھی غور سے سنیے گا، کیونکہ پہلے سوال غور سے سنتے ہیں پھر جواب غور سے سنتے ہیں. آپ نے وضو کیا ہوا تھا، آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، آپ نے ساکس پہن لی، آپ کو فیل ہوا کہ گرمی لگ رہی ہے، میں نے ابھی نہیں پہننی تھی، پھر اتار دی. اب کیا ہوگا؟ کیا جرابے اتار کے پہن لیں تو پھر کیا مسا ختم ہوتا ہے؟ تو وضو کیا، جرابیں پہن لیں، پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے جرابے اتار دی، لیکن سیم وہی وضو چل رہا ہے، آپ دوبارہ پہن لیں، وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن آپ نے وضو کیا، ساکس پہن لی، ساکس پہننے کے بعد اگلی نماز کا آپ نے مسح کیا، لیکن اس کے بعد آپ کو گرمی محسوس ہوئی، جو ہی آپ نے جرابے اتاری اب آپ کو نئے سرے سے پاؤں دھونے پڑیں گے. تو ایز سون ایز پہلا وضو جو کیا تھا جس سے پہلے جس کے بعد جرابے پہننے تھی، اس کے دوران اگر آپ 10 دفعہ بھی جرابے اتارے ہیں، گھر میں پرانی پہنی ہوئی تھی، باہر جا رہے ہیں تو نہیں پہننی تھی، کیا کریں؟ اب کبھی ایسا ہو تو کریں کیا؟ یہ بھی ایک پریکٹیکل سا سوال خود ہی میرے منہ پہ آ گیا کہ بھائی پرانی جرابے پہنی تھی، اب وضو کر چکے ہیں اور مسا بھی کر چکے ہیں، یعنی اس کے بعد ایک اور وضو کیا اور اتارنے سے ٹوٹ جائے گا، تو اس پرانی کے اوپر ایک نئی بھی چڑھا لیں. میں تو ایسا کبھی کبھی کرتی ہوں، ویسے تو کبھی اتنا اتفاق نہیں ہوا، جو بھی ہیں وہ ہیں. لیکن اگر کبھی آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ نے بہت ہی آڈ کلر کی پہنی ہوئی ہیں کوئی عجیب و غریب گھر میں، تو آپ اس کے اوپر ایک ان کلر کی چڑھا لیں، واپس آئیں تو اوپر کی بس اتار دیں، نیچے کی رہنے دیں. جی جی، یہ ایک بہت اچھا سوال ہے کہ نیل پالش کا مسئلہ سننے کے بعد اب آج کے دور کا ایک اور بھی پرابلم ہے، اور وہ ہے کہ نقلی ناخن لگا لیتی ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ نقلی ناخن لگاتے کیوں ہیں، کس سے مماثلت کرتے ہیں ہم لوگ؟ بہرحال جو چیز میں نے فرسٹ ہینڈ دیکھی کہ جب یہ ناخن لگتے ہیں تو نیچے کوئی سٹکنگ چیز لگتی ہے جیسے ایلفی ٹائپ، اور جو بڑی سٹرونگ ہوتی ہے، جس کے بعد یعنی ظاہر ہے کہ اگر ہر وقت ٹوٹے رہیں گے تو مشکل ہو جائے گا. تو اس کے لیے آپ دیکھیے کہ رکاوٹ بن گئی نا اصل ناخنوں کے اندر پانی کے پہنچتے میں، تو اس کا حکم تو بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. تو اگر کسی نے ایسے لگائے ہیں پیریڈس کے دنوں میں لگا لیں اگر شوق پورا کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر اتار دیں.